الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات الله محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران عزیز و خواران محترم، تین شبوں پر مشتمل سلسلہ مجالس مناسبت ہے شہادت خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے، اسی کا عنوان ہے آیت تطہیر، سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، 33rd chapter، اور اتفاق یہ ہے کہ 33ویں سورے کی یہ 33ویں آیت کا آخری حصہ ہے. 33ویں آیت نسبتاً طولانی ہے، مگر جو اس کا اختتامی ٹکڑا ہے یہ وہی حصہ ہے کہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. اور آیت تطہیر کہنے کی وجہ بہت واضح ہے کہ کوئی ہے کہ جس کی طہارت کا اعلان پروردگار عالم کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بڑے انتظام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بڑے انصرام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے باقاعدہ اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ، ایک پورا پس منظر ہے کہ جسے تشکیل دیا، اور پھر اس کے اختتام پر اس آیت کا نزول ہوا. پہلے اس کا اعلان ہوا، اور پھر جناب جبرائیل اس کو لے کر نازل ہوئے، اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں اس آیت کو پیش کیا گیا جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے، بلکہ مفہومی ترجمہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس ارادہ پروردگار یہ ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ ہر رجس اور نجاست کو دور رکھے تم سے اے اس گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. تو اس میں دو اعلانات ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم اہل البیت ویطہرکم، ایک اذہاب کا ہے اور ایک تطہیر کا ہے، ایک دور رکھنے کا ہے اور ایک طہارت کا ہے، اور ویسی طہارت کی جو طہارت کا حق کہلائے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہے کہ پیغمبر اکرم جب تشریف لائے خاتون جنت کے گھر میں، حجرہ جناب سیدہ میں، اور آ کر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری نور نظر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، انی اجد فی بدنی ضعفاً۔ دیکھیے برادران عزیز، حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کئی اعتبارات سے میرے محسن ہیں، ان کی کتابوں سے بھی بہت استفادہ کیا، ان کے بیانات سے بھی بہت استفادہ کیا، بلکہ میں نے بعض مجلسوں کے اندر بھی یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے جو پہلا مسودہ ترجمے اور تفسیری حواشی کے اعتبار سے میں نے پڑھا تھا وہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی ہی کا تھا، مکمل کامل، تو اس اعتبار سے ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ سیرت پر ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نقوش عصمت۔ عام طور پر جو ہمارے کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ اگر کسی کتاب کا پتہ پوچھتے ہیں کہ سیرت پر ہمیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، تو کتابیں تو بہت ہیں، 14 معصومین کی اجتماعی سیرت، انفرادی سیرت، فصل فصل کر کے مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں، مثلا مولا کائنات کی زندگی پر آپ کو مستقل کتابیں بھی مل جائیں گی، امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مستقل کتابیں بھی مل جائیں گی، اور وہ کتابیں بھی مل جائیں گی کہ جو مجموعی طور پر تمام معصومین کی زندگی کو ڈیل کرتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں۔ تو ان کتابوں میں اگر ایک کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والے طالب علم کو میں ریکمنڈ کرنا چاہوں گا تو علامہ ذیشان حیدر جوادی کی اس کتاب کو ریکمنڈ کروں گا، اور وہ ہے نقوش عصمت۔ نقوش عصمت میں پیغمبر اکرم سے انہوں نے بحث کو شروع کیا ہے، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، بات کو پہنچایا، تو اسی میں ظاہر ہے کہ جناب خاتون جنت پر بھی انہوں نے ایک پورا باب قائم کیا، اور جناب سیدہ کے فضائل بھی تحریر کیے، ان کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تو اسی میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث قصہ کے اوپر بھی ایک فصل آپ کو ملے گی۔ حدیث قصہ پر جو حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی کا تبصرہ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے الفاظ، جو لفظوں کا انتخاب ہے، ان لفظوں کے انتخاب کو اگر آپ دیکھیں تو بس دل یہ چاہتا ہے کہ پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، پڑھیے اور سر دھنیے، یعنی انسان وشت کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ایک تو لفظوں کے اندر جو ایک رائم ہے، ایک ریدم ہے، جو اس کے اندر ایک ترتیب ہے، اور پھر اس کے بعد لفظوں کا سلیکشن اٹس سیلف، وہ اتنا حسین ہے۔ مثلا آپ اسی کو دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں، جب تشریف لائے ہیں تو پیغمبر اکرم جناب سیدہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ اے میری نور نظر، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے جسم نہیں کہا، پیغمبر اکرم نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، نہیں، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان دوست سوچ رہے ہوں کہ فرق کیا پڑا، جسم کہیں یا بدن کہیں، یہ تو مترادف ہے، یہ تو سینونیم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، عربی کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اردو میں اس فرق کو اتنی دقت کے ساتھ محسوس نہ کیا جائے، یہ تو اہل زبان بتائیں گے، لیکن عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فرق ہے، اور بہت نمایاں فرق ہے۔ جب جسم کہا جاتا ہے تو اس کے اندر وسعت زیادہ ہے، اور جب بدن کہا جاتا ہے تو اس کے اندر مفہوم تھوڑا سا شرنک ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اور کھول کے عرض کروں کہ جسم میں سر بھی شامل ہے اور دھڑ بھی شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے، بدن کے اندر باقی دھڑ شامل ہے مگر سر شامل نہیں ہے۔ علامہ جوادی نے وہاں پر اس مفہوم کو ہائی لائٹ کیا کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفاً، کہ میں اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جسم نہیں کہا کہ سر کے بارے میں کسی کو شبہ ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ اگر پیغمبر کہے انی اجد فی جسمی ضعفاً تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پیغمبر اکرم سر کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، لہذا سر کے بارے میں کسی کا خیال بھی نہیں جانا چاہیے، گمان بھی نہیں جانا چاہیے کہ بعد میں ہیزیان کی تہمت لگانے والے کو کوئی بہانہ مل سکے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ لفظوں کا جو انتخاب ہے، یعنی مراجع مجتہدین بھی یہ کہتے ہیں کہ لفظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ معصوم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، کہ میری نور نظر میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کروں، ای تین بل کسائی یمانی فقط تین بے، کہ میری نور نظر کسائی یمانی وہ چادر جو تمہارے گھر میں ہے وہ لے آؤ اور مجھے اڑھا دو۔ پیغمبر اکرم یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ضعف کا علاج فاطمہ زہرا کی چادر کے ذریعے سے، پیغمبر اکرم ساتھ ساتھ اس وسیلے کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بے، اور جناب سیدہ نے تعمیل حکم میں اسی چادر کو لے جا کر پیغمبر اکرم کو اڑھا دی، اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے امام حسن مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد سید الشہداء تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے برادران عزیز، بعض مجتہدین صاحبان نظر نے حدیث قصا کو موضوع بنا کر کئی احکام شریعت کا استنباط کیا کہ کیا کیا تعلیمات ہیں، کیا کیا اخلاقی مواعظ ہیں کہ جو اس ایک حدیث قصا کے اندر موجود ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں، یعنی آپ ذرا غور فرمائیے۔ یہ تو ہمارے بہت ہی محترم دوست مولانا محمد حسین رئیسی صاحب نے پہلی مرتبہ، اور انصاف کی بات یہ کہ جس کی بات ہو اسی کے حوالے سے نقل بھی کرنا چاہیے، انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو یہاں جو انداز اختیار کیا گیا ہے ماں اور بیٹے کی گفتگو، کہ امام حسن تشریف لائیں، امام حسین تشریف لائیں، اب آپ انداز دیکھیے، وہ آتے ہیں سلام کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا امہ، اے امی جان، اے مادر گرامی، آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں ہر آن سلام، اور پھر جناب سیدہ جواب سلام ارشاد فرماتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا جدہ، اے ہمارے جد، آپ پر ہمارا سلام۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو گفتگو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، نام لے کر بھی مخاطب کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں، اب جو گفتگو آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو القاب، جو اوصاف نظر آتے ہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر بھی میرا سلام، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل۔ یعنی اس کے اندر کتنا بڑا پیغام موجود ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح سے مخاطب کیا جانا چاہیے۔ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، بیٹا ہے بیٹی ہے، نام لے کر بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، دل میں جو محبت ہے وہ ہے، مگر آل محمد کے اس مکالمے نے بتایا کہ جب اولاد سے گفتگو کرو تو دل میں موجود محبت کو لفظوں کے ذریعے سے، زبان سے ظاہر کرو، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے، یقین دلاؤ کہ واقعاً تم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہو، اون کرتے ہو، اس محبت کا اظہار لفظوں کے ذریعے سے کرو۔ یا قرۃ عینی و یا ثمرۃ فؤادی، وہاں پر بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو جواب سلام اسی طرح دیا جاتا ہے، یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اجازت لیتے ہیں اور پھر اجازت لے کر چادر میں داخل ہو جاتے ہیں، کہنا نانا جان کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم بھی چادر میں داخل ہو جائیں، جب اجازت ملتی ہے داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا، میں وہ خوشبو احساس کر رہا ہوں کہ جو میرے بھائی کی خوشبو ہے، جو میرے بھائی کی خوشبو ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اب یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک مرتبہ ڈسکس کیا امیر المومنین کے خطبے کو، خطبہ مولا کائنات کو، جس کے اندر مولا کائنات پیغمبر اکرم سے اپنی نسبت کو سمجھاتے ہیں کہ میرا تعلق پیغمبر اکرم کے ساتھ کیسا تھا، تو فرماتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی، کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ویسے ہی تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی غار حرا ہو، کوئی اور موقع ہو، کنت اتبعہ، میں اس طرح سے ان کی اتباع کرتا تھا، اتبعہ جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی اتباع کرتا۔ یہ عربی کا محاورہ جو یہ سمجھانے کے لیے ہو کہ میں ان کے ساتھ بالکل لگا ہوا تھا، اٹیچ تھا، یعنی مولا کائنات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں،
کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں اعلان رسالت سے پہلے بھی میرے اور نبی کے درمیان فاصلہ نہیں تھا، تو ان کی رسالت اور میری امامت کے درمیان فاصلہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی بلا فصل تھا، میں بعد میں بھی بلا فصل ہوں، مگر جملہ اتنا ہی نہیں ہے. آگے پیغمبر اکرم کے حوالے سے فرما، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی، کنتو ارا نور النبوہ و اشم ریحا رسالتے، میں پیغمبر اکرم کی نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا اور رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا تھا. یہ نہج البلاغہ، واقعا نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے فضاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے. مولا فرما رہا ہے میں ویسے تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں، انتہائی قربت. دوسری بات، کنتو ارا نور النبوہ، نبوت کے نور کو میں دیکھ رہا تھا، نبوت ملی ان کو، تھی ان کی، مگر میں اس نور نبوت کو دیکھ رہا تھا، میں اس ریح رسالت، ریح رسالت یعنی رسالت کی خوشبو، اشم میں سونگ رہا تھا. یہ میرا معاملہ تھا پیغمبر اکرم کے ساتھ، رسالت وہاں تھی، خوشبو میں سونگ رہا تھا، نور وہاں پر تھا، میں دیکھ رہا تھا. وجہ، میں اس طرح سے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. جب فاصلہ ہی نہیں تھا تو نور نبوت کو کیوں نہ دیکھوں گا، جب فاصلہ ہی نہیں تھا تو خوشبو رسالت کو کیوں نہیں سونگوں گا؟ آپ نے غور فرمایا، یہاں پر ایک سوال آیا، اور وہ سوال ہی آیا کہ جناب ٹھیک ہے گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، موتیے کی خوشبو ہوتی ہے، چمبیلے کی خوشبو ہوتی ہے، مگر کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے جس کو سونگا جائے؟ اعتراض کرنے والے تو کسی نہ کسی طریقے سے اعتراض کریں گے، تو یہ اعتراض آیا کہ جناب کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگا جائے؟ یہ بھی کوئی خوشبو ہے جس کو سونگا جائے؟ کوئی قوت شامہ اس کے لیے درکار ہے کہ جس کے ذریعے سے محسوس کیا جائے کہ یہ خوشبو ہے؟ حضرت علامہ کا اس پر نقطہ بہت ہی عمدہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیے سورہ یوسف کے اندر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے، پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، سفید ہو چکی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا، مگر یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انی لاجد الریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. تو جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ درکار ہے، اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ چاہیے، اگر نبوت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ درکار. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کہ ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ یعقوب یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہے ہیں، تو جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ درکار ہے. تو اگر ان کی خوشبو یعقوب علیہ السلام سونگیں گے تو یقیناً ختمی مرتبت کی جو رسالت کی خوشبو ہے اس کو مولا کائنات ہی سونگیں گے، حق انہی کا ہے. اور پھر اس کے بعد حدیث قصہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں پر تو جو آتا ہے خوشبو ہی کا تذکرہ پہلے کرتا ہے، جو آتا ہے. امام حسن تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اے مادر گرامی، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میرے جد کی خوشبو. اور جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ہاں تمہارے جد جو ہیں وہ اس وقت چادر کے نیچے. امام حسین تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد کی خوشبو ہے. اور جب مولا کائنات تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اے بنت رسول، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور جناب سیدہ سب کو وہی حوالہ دیتی ہیں کہ ہاں وہ اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں. سب آتے ہیں چادر کے پاس، اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر چادر میں داخل ہو جاتے ہیں. آخر میں جناب سیدہ خود اپنا تذکرہ کرتی ہیں کہ آخر میں میں آئی اور میں نے بھی چادر کے باہر کھڑے رہ کر پہلے اجازت مانگی کہ بابا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں، اور جب اجازت مل گئی تو میں بھی چادر میں داخل ہو گئی. اب جو جملہ ہے وہ کیا ہے، فلمک تملنا جمی ان تحت القصا اخذ ابی رسول اللہ. جناب ختمی مرتبت کیا کر رہے ہیں اور جناب سیدہ کس طرح سے بیان کر رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں پہلے حسن آئے چادر کے نیچے چلے گئے، پیغمبر اکرم کو تو اڑائی گئی، پھر امام حسن آ گئے، پھر امام حسین آ گئے، مولا کائنات آ گئے، آخر میں جناب سیدہ خود تشریف لائیں. اب جناب سیدہ فرماتی ہیں لمک تملنا، عربی کے اعتبار سے اتنا تو مجھے بھی معلوم کہ مثلا اگر یہاں پر اتنے افراد موجود ہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ اجتماع ہے، جہاں پہ سب جمع ہو گئے. یہ اجتماع ہے نا, یہ مجمع ہے, جمع ہونا اجتماع, جہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں مجمع. نماز جمعہ کو بھی نماز جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. تو اگر یہ پانچ جمع ہو گئے تو لفظ کیا آنا چاہیے؟ لم اجتمعنا. لیکن آپ برادران عزیز غور فرمائیے کہ جناب سیدہ نے تاکید کے لیے جمعین بعد میں کہا ہے, مگر پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ لم اجتملنا. جناب سیدہ یہ نہیں کہتی ہے لم اجتمعنا جب ہم جمع ہو گئے. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو چادر کے ماتحت جمع ہوئے ہیں, مگر نہیں, بی بی کہہ رہی ہیں لم اجتمعنا, نہیں, بی بی کہہ رہی ہیں لم اجتملنا, جمع نہیں ہوئے جب ہم مکمل ہو گئے. یعنی آپ واقعا لفظوں کا جو انتخاب ہے اسے انسان ایڈمائر نہ کرے, اپریشیٹ نہ کرے تو کیا کرے؟ بی بی یہ کہہ رہی ہے لم اجتملنا. فرق کیا ہے لم اجتمعنا میں اور لم اجتملنا میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق ہے, اور بہت بنیادی فرق ہے. لم اجتمعنا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ پر انڈیویجولی انفرادیت کے ساتھ وہ یونٹ مکمل ہے, لیکن جب لم اجتملنا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے اکیلے نہیں ہیں, ہم اس وقت مکمل ہوتے ہیں کہ جب یہ سب ایک جگہ پر آ جائیں. لم اجتمعنا نہیں, لم اجتملنا جمیعا تحت الکساء, جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد میرے بابا نے ہاتھوں کو بلند کیا, چادر کو تھاما, اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی, اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. یعنی اب گویا پیغمبر اکرم خدا کی بارگاہ میں ایک ارداش پیش کرنا ہے کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں, وخاصتی وحامتی, یہ ہیں میرے خاص الخاص, یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے, لحمہم لحمی ودمہم دمی, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, یؤلمونی ما یؤلمہم ویحزنونی ما یحزنہم, جو ان سے ان کو غم دے اس نے مجھے غم دیا, جو ان کو رنجیدہ کر دے اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا, انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم, جس کی ان سے جنگ تو صرف ان سے جنگ نہیں ہے, اس کی مجھ سے جنگ ہے. حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم, محب لمن احبہم وعدو لمن عاداہم, جو ان کا محب وہ میرا محبوب, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. اب اس کے بعد پیغمبر اکرم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علیہ و علیہم و اذهب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. اے پروردگار تو اپنی صلوات, اپنی برکتیں, اپنی رحمتیں, اپنی رضا, اپنا غفران, سب کا سب ان کے شامل حال فرما, اور ان سے رجس کو دور رکھ, اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھ کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. یہ وہ دعا کہ جس کے بعد وہاں سے رسپانس آتا ہے, اور رسپانس سے پہلے پروردگار عالم گویا ایک چادر کے نیچے محفل سجی ہوئی ہے اور ایک محفل عرش پر سجائی جاتی ہے, جہاں پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے, یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی, اے ملائکہ اے ساکنان سما اے ساکنان عرش سنو میری بات سنو. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. انی ما خلقت سما ام مبنیہ ولا اردم مدھیہ, یاد رکھنا یہ جو تم آسمان کا شامیانہ دیکھ رہے ہو اس کو میں خلق نہ کرتا. انی ما خلقت سما ام مبنیہ ولا اردم مدھیہ, نہ میں یہ زمین کا فرش بچھاتا, ولا قمرم منیرا ولا شمسم مزیا, نہ یہ چاند ہوتا نہ اس کی چاندنی, نہ سورج ہوتا نہ اس کی روشنی, ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری, نہ یہ سمندر ہوتا نہ اس کی روانی, نہ دریا نہ اس کی موجیں, نہ یہ کشتیاں ہوتی نہ ان کا چلنا ہوتا. غرض یہ کہ کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے. ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, ان پانچ کی محبت میں, الذین ہم تحت الکساء, جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں, جس پر جناب جبرائیل کا یہ سوال کرنا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے، تجاہل عارفانہ، یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار اے میرے پالنے والے یہ ہیں کون چادر کے نیچے، کتنی حسین بحثیں ہیں کہ جو اس ایک جملے کے ماتحت علماء نے کی. انہوں نے کہا کہ ذرا غور کیجئے کہ جناب جبرائیل جو یہ سوال کر رہے ہیں تو یہ استفہام کیا واقعاً معلومات میں اضافے کے لیے، کہ جناب جبرائیل نہیں جانتے کہ اس وقت چادر میں کون ہے؟ تو اس کے جوابات دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ یقیناً الگ الگ تو جانتے ہوں گے مگر لمک تملنا کی منزل ہے، جب پانچوں کا نور ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں تو گویا جبرائیل کی آنکھیں تحمل نہیں کر پا رہی. یہ ہے لطافتیں ان جوابات کی، جناب جبرائیل کی جو نگاہیں آنکھیں جیسی بھی ہیں وہ تحمل نہیں کر پا رہے. وہ فرشتے ہیں، ملک ہیں، تو ظاہر ہے کہ آنکھیں جیسی ملک کی ہونی چاہیے، جیسی ان کی بصارت ہونی چاہیے، تحمل نہیں کر پا رہے. الگ الگ تو دیکھا ہوا تھا مگر پانچوں کو جب ایک ساتھ دیکھا تو تحمل نہیں کر پائے. تو پھر اس کے اوپر ایک کاؤنٹر اعتراض کیا گیا کہ اچھا پانچوں کا نور ایک ساتھ جمع ہوا تو نہیں دیکھ پائے، تو جب وہاں عرش پر 14 کا نور ایک ساتھ دیکھا تھا تب تو تحمل کر لیا تھا، اس وقت تو پہچان لیا تھا. اور وہ اپنے استاد کو نہیں پہچان پا رہے کہ جنہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ تو کون ہے اور تیرا رب کون ہے. جناب امیر المومنین جناب جبرائیل کے استاد ہیں، تو کہا اس موقع پر 14 کا نور ایک ساتھ تھا تو پہچان بھی لیا، تحمل بھی کر لیا، اور یہاں پر جب 5 کا نور ایک ساتھ آیا تو پہچان بھی نہیں پا رہے، تحمل بھی نہیں کر پا رہے. پھر اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں جناب، معاملہ یہ نہیں ہے کہ پہچان نہیں پا رہے، پہچان رہے ہیں اور خوب پہچان رہے ہیں، اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، زہرا کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ پنجتن کے ذکر کے سننے میں وہ لذت ہے کہ جبرائیل خود کو محروم نہیں کرنا چاہتے، وہ خود کو محروم نہیں کرنا چاہتے. جس طریقے سے آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ زینو مجالس قوم بے ذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. تو یقیناً ہمارے بہت سے سامعین وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے خیبر میں کیا ہوا، ان کو پتہ ہوتا ہے خندق میں کیا ہوا، انہیں معلوم ہوتا ہے احد میں کیا ہوا، مگر پھر بھی اچھا لگتا ہے کہ پیغمبر نے خیبر میں کس طرح سے علم دیا، سننا اچھا لگتا ہے کہ خندق میں کیا اعلان ہوا تھا، سننا اچھا لگتا ہے کہ احد کا میدان تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ ذکر ہو رہا تھا. تو یہ اچھا کیوں لگتا ہے؟ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے گویا صاحبان ایمان کے خمیر میں یہ رکھا ہے کہ جب وہ علی کا ذکر سنتے ہیں ان کی طبیعت میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. غور فرمایا برادران عزیز، تو یہ معاملہ کیا صرف انسانوں کا ہے؟ انسانوں میں صاحبان ایمان کا ہے. اچھا یہ بھی، یعنی یہ پھر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تو صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آپ کو مل جائے گا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو کہا کہ حب کا ایمان و بغض کا نفاق، کہ علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار لکھا ہوا موجود ہے کہ منافق اور مومن کی ہم پہچان اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ ذکر علی چھیڑ دیتے تھے. اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، طبیعت بحال ہو جائے، بالیدگی پیدا ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اور اگر چہرہ مرجھا جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ چہرہ نہیں مرجھایا ہے، یہ دل میں ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے جو چہرے پر آ گئی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ معاملہ کیا صرف انسانوں کا ہے؟ ملائکہ وہاں پر تو گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، جب گناہ کا امکان نہیں ہے تو وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو امر کر دیا اس کے مطابق انہوں نے فالو کرنا ہے. تو وہاں تو اچھی طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا ذکر چھیڑ دیا جائے کہ جس سے پروردگار عالم کی جو رضا ہمیں حاصل ہے اس میں اضافہ ہو جائے. تو جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار چادر کے نیچے کوئی ہے تو صحیح مگر کتنا اچھا ہو اگر تو ہی بیان کرتے، یا رب ومن تحت الکسا، ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور اب پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. خدا کے باب میں تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، میں خدا کے باب میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ خدا کو بھی مزہ آتا ہے. جبرائیل کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں، کہ ملائکہ کو بھی مزہ آتا ہے ذکر اہل بیت سننے میں، یقیناً انسانوں میں سے جو صاحبان ایمان ہیں انہیں لطف آتا ہے آل محمد کا ذکر سننے میں، ملائکہ کو لطف آتا ہے آل محمد کا ذکر سننے میں، مگر میں پروردگار عالم کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا جو انسانوں کے لیے سازگار ہو، مگر اتنا تو معلوم ہے کہ پروردگار عالم کو پسند ضرور ہے کہ کسی نہ کسی طرح ذکر اہل بیت ہوتا رہے۔ تو اگر اس پورے مکالمے میں جبرائیل اور دیگر ملائکہ سامنے ہیں ذکر آل محمد کے، تو پروردگار ذاکر ہے آل محمد کا، پروردگار عالم ذاکر ہے آل محمد کا۔ اس لیے کہ جناب جبرائیل نے جیسے ہی کہا کہ یا رب و من تحت القصا، تو پروردگار نے یہ نہیں کہا جبرائیل معلوم تو ہے پھر پوچھ کیوں رہے ہو، بلکہ پروردگار عالم نے گویا یہ گویا انورٹڈ کوماز میں ہے، وجد میں آ کر یہ کہا کہ ہم فاطمت، کہ یہ کون ہے ہم فاطمت، وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے برادران عزیز، واقعاً یہ خود اپنی جگہ پر غور طلب ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے اور جناب سیدہ کو تعارف کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، کمال ہے، واقعاً کمال ہے، واقعاً کمال ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے۔ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، پیغمبر اکرم افضل ہیں لا شک فیہ ولا ریب، کسی کو اس بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہر مومن ہر شیعہ اسی بات کو قبول کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے مخلوقات میں جس کو بھی بنایا پیغمبر اکرم اس کے سردار ہیں، یقیناً ہے۔ مگر میں کیا کروں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے خود تعارف کی منزل پر پیغمبر اکرم کو مرکز تعارف نہیں بنایا، ان کی بیٹی کو مرکز تعارف بنایا اور کہا ہم فاطمت و ابوا و بالوہا و بنوا۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی خزیہ صرف اتنا ہے کہ کبھی چھوٹے کے ذریعے سے بھی تعارف ہو جاتا ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی ہوتا ہے، عام طور پر تو یہی ہوگا کہ باپ کے ذریعے سے بیٹے کا تعارف ہوگا، ماں کے ذریعے سے بیٹے کا تعارف ہوگا، استاد کے ذریعے درود بھیج، عرض یہ کر رہا تھا کہ تعارف کا ذریعہ، مرکز تعارف، محور تعارف خاتون جنت کو بنا۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا، باپ کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے بیٹے کا، ماں کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے بیٹے کا بیٹی کا، کہ یہ کس کے صاحبزادے ہیں، ان کے والدین کون ہیں۔ جو عام طور پر نام کے ساتھ ولدیت لکھی جاتی ہے وہ اسی لیے تاکہ تعارف ہو سکے کہ یہ کس کے فرزند ہیں۔ بالکل ایسا ہی یہی ہوتا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ مگر آپ مجھے بتائیے، اگر میٹرک کے امتحان میں کسی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، گولڈ میڈل حاصل کر لیا، اب کیا ہوگا، اگر اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، اب کیا ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ گولڈ میڈل اس کو دیا جا رہا ہوگا اور باپ مسکرا کر یہ کہہ رہا ہوگا، یہ جس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں تعارف کروا رہی ہوگی کہ یہ جو انعام جس کو مل رہا ہے نا، یہ میری اولاد ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب اولاد اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پر بڑے ہونے کے باوجود، افضل ہونے کے باوجود، باپ اپنا تعارف اس کے ذریعے سے کروانے میں فخر محسوس کرے۔ تو پروردگار عالم نے بھی یہی سمجھایا کہ یقیناً افضل میرا حبیب ہے، مگر ذرا دیکھو تو صحیح کہ بیٹی کیسی ہے، کہ خود وہ نہیں، میں تعارف کرواتے ہوئے زہرہ کو مرکز اور محور تعارف بنا رہا ہوں کہ ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا زہرہ کے بابا ہیں، وہ بالوہا زہرہ کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور زہرہ کے دونوں بیٹے ہیں۔ میں عام طور پر یہاں پر اپنے سامعین کو روکا کرتا ہوں کہ آپ انصافاً اگر دیکھیں تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زہرہ کے دونوں بیٹے ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی کے اعتبار سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، صاحبان علم ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، وہ تائید کریں گے کہ عربی کے اندر بنون یہ جمع کا صیغہ ہے اور معاملہ اردو سے مختلف ہے۔ اردو کے اندر تو واحد اور سیدھا، پھر جمع، ایک سے زائد ہے تو جمع کا صیغہ آ جاتا ہے۔ لیکن کیا عربی میں بھی ایسا ہے؟ جیسے انگریزی کے اندر سنگولر اور ڈائریکٹ ایک سے زیادہ ہو تو پھر پلورل، مگر کیا عربی میں بھی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ واحد جس کو مفرد بھی کہتے ہیں، یعنی ایک، پھر اس کے بعد تثنیہ جو دو کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد دو سے زیادہ ہو تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے بیٹے کتنے ہیں؟ حسن اور حسین دو، صیغہ کیا استعمال کیا ہے؟ ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو، اسی لیے کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے وہ ابن ہے۔ یہی تثنیہ کا صیغہ جب بنے گا دو کے لیے تو ابنان، یعنی دو بیٹے، جب اضافت میں جاتا ہے تو پھر یہ نون گر جاتا ہے اور ابنا کے ساتھ اضافت ہو جاتی ہے۔ جب یہ جمع کا صیغہ بنتا ہے تب بنتا ہے بنون، اور جب اس کو اضافت میں لے جاتے ہیں تو نون گرتا ہے اور بنو رہ جاتا ہے مضاف کے طور پر، اور جس کی طرف اضافت ہو اسے مضاف الیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے کتنے ہیں؟ دو، حسن اور حسین۔ صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ کا نہیں ہے، واحد کا تو نہیں ہے، مگر تثنیہ کا بھی نہیں، قاعدتاً تو تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، مگر تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و ابناہا، یہ نہیں کہا کہ یہ زہرہ کے دونوں بیٹے ہیں، نہ، پروردگار عالم نے کہا و بنوہا، دو بیٹے نہیں، ترجمہ یہ ہوگا سارے بیٹے۔ یہ زہرہ ہے، زہرہ کے بابا ہیں، زہرہ کے شوہر ہیں اور زہرہ کے سارے بیٹے۔ یہ سارے بیٹے کیوں کہا گیا؟ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر صرف اور صرف ابنہا کہا جاتا تو طہارت کا اعلان حسن اور حسین تک محدود ہو جاتا، لیکن جب کہا گیا بنوہا تو اب اس میں وسعت پیدا ہوئی، حسین کے سلم میں موجود نو اماموں کا نور بھی شامل ہو گیا۔ فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے دو نہیں، سارے بیٹے، سارے کے سارے بیٹے، تمام معصومین کا ذکر یہاں پر پروردگار عالم نے کر دیا، و بالوہا و بنوہا۔ اور پھر اب جناب جبرائیل امین جب یہ اعلان سنتے ہیں تو مشتاق ہوتے ہیں کہ اجازت پروردگار عالم کی طرف سے ملے، کہ پروردگار کیا مجھے اجازت ہے، انا احبط الی الارض لاکون معہم سادسا، کہ پروردگار ہیں تو یہ پانچ مگر کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان کے ساتھ مل کر پانچ کا چھٹا بن جاؤں، لاکون معہم سادسا، سادس چھٹے کو کہتے ہیں، کہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا میں بن جاؤں؟ تو پروردگار عالم نے اجازت دی کہ جبریل اجازت ہے، اور جناب جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور جب نازل ہوئے ہیں جناب جبریل امین تو چادر کے باہر رک گئے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، اذن پروردگار سے مل چکا ہے مگر چادر میں داخل نہیں ہو رہے۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خدا نے تو اجازت دے دی ہے، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ یہ ہے حفظ مراتب، یہ ہے پروٹوکول، یہ ہے ڈیکورم، یہ ہے نظم و ضبط، یہ ہے ڈسپلن۔ یعنی ماننا پڑے گا کہ اذن پروردگار بھی مشروط تھی اذن رسول کے ساتھ، کہ اے جبرائیل میں اجازت تو دے رہا ہوں مگر اتنا تو تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں پر جا کر تمہیں اجازت لینی ہے، اجازت ملے پھر اندر جانا، اس کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چادر کے باہر کھڑے رہے، اجازت ملی اور پھر اس کے بعد چادر میں داخل ہو گئے۔ اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، یہ جو اجازت بار بار لی گئی ہے، یہ کون اجازت لے رہے ہیں؟ چلے جناب جبرائیل کے قضیے کے اندر تو ہم یہ کہیں کہ فرشتے ہیں، ملک ہیں۔ امام حسن نے اجازت لی، امام حسین نے اجازت لی، یہ کون ہے حسن اور حسین؟ نواسے۔ کتنی بے تکلفی ہے، ذرا غور فرمائیے گا، کتنی بے تکلفی ہے نوازوں کی نانا کے ساتھ۔ یہ تو گھر کی بات ہو رہی ہے نا، گھر میں چادر میں پیغمبر اکرم ہے، حسن مصطفیٰ آتے ہیں اجازت لیتے ہیں، امام حسین آتے ہیں اجازت لیتے ہیں، مولا کائنات آتے ہیں اجازت لیتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں اجازت لیتی ہیں، یعنی کتنی بے تکلفی ہے۔ میں اور کی بات نہیں کرتا، فقط اور فقط امام حسن اور امام حسین پر ذرا غور تو کریں، کتنی بے تکلفی ہے کہ اگر نانا مسجد میں ہے، یہ تو گھر کی بات ہو رہی، اگر مسجد میں ہے اور سجدے میں ہے تو سوار ہونے سے پہلے اجازت لی تھی؟ بہت توجہ کیجئے گا، بے تکلفی اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے حوالے سے ملتا ہے۔ مشہور زیادہ سید الشہداء کے حوالے سے ہے کہ سجدے کی حالت میں امام حسین سوار ہو گئے اور پیغمبر اکرم نے سجدے کو طول دیا، یہی تھا نا، آپ سب کے حافظے میں ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے سجدے کو طول دیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ مشوش ہوئے، تشویش ہوئی کہ معاملہ کیا ہے، کہ کوئی وحی نازل ہو گئی، اور بعض نے سجدے سے اپنا سر بلند کیا تو نظر کیا آیا کہ قرآن صامت کا نزول نہیں ہو رہا، قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے جو نازل ہوا ہے، قرآن ناطق کا ایک سورہ ہے جو نازل ہوا ہے۔ اور پیغمبر وہ واپس سجدے میں چلے گئے، اور پھر جب نماز مکمل ہوئی اور پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سجدے کی حالت میں نواسے کو اتار کیوں نہیں دیا؟ تو پیغمبر اکرم نے کیا جواب دیا کہ میں نے بھی یہ سوچا، دیکھیے ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے گی، کہ میں نے بھی یہ سوچا مگر میں کیا کرتا، وہی یہ تھی کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے میں سجدے کو طول دوں۔ میں اس وقت یہ واقعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں تو صرف اس بے تکلفی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اتنی بے تکلفی مسجد میں کہ جب پیغمبر اکرم سجدے کی حالت میں ہوں تو اذن لیے بغیر پشت پر سوار ہو جائے، اور پیغمبر اکرم سجدے کو طول دیں یہاں تک کہ امام حسین اپنی مرضی سے نیچے تشریف لے آئیں۔ اور یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے، گھر کی بات ہو رہی ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے نانا نے اور حسن مصطفیٰ آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اتازن لی ان ادخل، کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ امام حسین آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اتازن لی، اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ یعنی یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسجد میں اتنی بے تکلفی اور گھر میں اتنا پروٹوکول؟ تو یقین جانیے برادران عزیز، واقعاً یہ نقطہ قابل غور ہے، اور ہمارے استاد جناب حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ نقطہ ہے، انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک مرتبہ اس کو لبریٹ کیا تھا کہ اگر اجازت نہ لیتے تو بعد میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آیت تو آئی تھی صرف نانا کے لیے، نواسے تو بے تکلفی میں داخل ہو گئے، مگر جب انہوں نے اجازت لے لی تو بعد میں ہر اعتراض کرنے والے کا منہ بند ہو گیا کہ اذن لیا بھی تھا اذن دیا بھی تھا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، اب جناب جبرائیل وہ بھی اذن لیتے ہیں، اذن پروردگار سے مل چکا ہے، اذن لیا، جب اذن مل گیا تو داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا ان اللہ قد اوحى الیکم یقول، وہی پروردگار یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پیغمبر اکرم نے یہی تو دعا مانگی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، ان سے ہر رچ کو دور رکھ، ویسا پاکیزہ رکھ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ پروردگار کی طرف سے جواب آیا ہے کہ انما یرید اللہ، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر رچ کو، ہر نجاست کو، اے اس گھر والوں، اس کی وضاحت کل آئے گی انشاءاللہ. اے اس گھر والوں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اس گھر والوں تم سے ہر رجس کو دور رکھے, ویطہرکم تطہیرا, اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. اب برادران عزیز واقعاً یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا رجس, رجس کیا ترجمہ اس کا؟ نجاست, نجاست, رجس کا مطلب نجاست. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے, بحثیں ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ جب کہا جا رہا ہے رجس سے کیا مراد ہے. جب کہا جا رہا ہے اے اہل بیت, اے اس گھر والوں تم سے ہر رجس کو دور رکھے, ارادہ پروردگار یہ ہے, تو بحث کی گئی اس کے اوپر کہ رجس کا مطلب کیا ہے. تو ایک لغت کھول کر دیکھیے تو رجس کا مطلب ہے نجاست. پھر اس کے بعد اگر آپ مصادیق ڈھونڈیں تو قرآن مجید نے اس پر بات بھی کی ہے, فاجتنب الرجس من الاوثان, اپنے آپ کو رجس سے بچاؤ, بتوں کے رجس سے, بتوں کی گندگی سے, شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ بھی رجس کا ایک مصداق ہے شرک. اچھا اور آگے دیکھیے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. کہ دیکھو خمر, خمر یعنی شراب, والمیسر یعنی جوا, شراب, جوا, بت پرستی, پانسے, یہ جوئے کے لیے استعمال ہونے والے تیر, یہ سب کیا ہیں؟ رجس سن, یہ رجس ہے, من عمل شیطان, یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں, فاجتنبو ہو, اس سے اپنے آپ کو دور کرو. غور فرمایا آپ نے. مگر یہاں پر پھر ہمارے بعض علماء نے بہت ہی عمدہ نقطہ رسی کی, وہ کہنے لگے کہ جناب علی نہ ہم کو لغت دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ مطالعے کے لیے اچھا ہے کہ ہم دیکھیں رجس کیا ہے لغت کے اندر. مثلا مجمع البحرین کے اندر علامہ ترہی نے کیا لکھا, لسان العرب میں کیا لکھا, قاموس میں کیا لکھا, وہ آپ دیکھیے. منجد میں کیا لکھا, مثلا اردو کے اندر جو لغت اویلیبل ہے اس میں دیکھیے, دیکھیے کہ لغت میں کیا لکھا ہوا ہے, اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ رجس کیا ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تفسیر قرآن بالقرآن کہ رجس کا مصداق پروردگار عالم نے کس کس کو بیان کیا. توجہ کیجیے گا, یہ تمام چیزیں کیجیے, کوئی حرج نہیں ہے, علمی ایکٹیویٹی ہے اور اچھا ہے, چیک کیجیے, مگر ہمیں اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, ہمیں زحمت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نہ ہمیں لغت دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں اس کا مصداق قرآن کی دیگر آیتوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں احادیث کے اندر رجس کا مصداق ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کس کو کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اتنا فیصلہ تو سنا دیا کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھے. تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا, جو اہل بیت سے دور ہے وہ صرف دور نہیں ہے, رجس کا مصداق ہے. وہ صرف اہل بیت سے دور نہیں ہے, وہ رجس کا مصداق ہے, وہ نجاست کا مصداق ہے. اور پھر کیا کہا؟ ویسا پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. تو سمجھ جائیے جو جتنا اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا طہارت کا مصداق بنتا چلا جائے گا. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. اور بس برادران عزیز, اب اس منزل پر ظاہر مصائب تک پہنچنے کے لیے کوئی زیادہ زحمت نہیں ہے, کوئی زحمت نہیں ہے. ذرا غور کیجئے برادران عزیز کہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر جبریل امین بھی چادر میں اذن کے بغیر داخل نہیں ہوتے. جناب جبریل بغیر اذن اور اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے, چادر میں بھی داخل نہیں ہوتے. اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا وقت آخر تھا, حجرہ جناب سیدہ پیغمبر اکرم علیل ہیں اور پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہیں, دروازے پر دستک ہوتی ہے, اور جناب سیدہ سوال کرتی ہیں کہ کون ہے دروازے پر. جواب ملتا ہے کہ میں آپ کے بابا سے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکوں. جناب سیدہ کہتی ہیں کہ میرے بابا اس وقت علیل ہیں, بیمار ہیں, بعد میں آنا, ابھی ملاقات نہیں کر سکتے. وہ چلا جاتا ہے, زیادہ دیر نہیں گزرتی پھر واپس آتا ہے اور پھر دق الباب ہوتا ہے, اور جناب سیدہ سوال کرتے ہیں کون. کبھی بھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی اجازت مانگی تھی, میں آپ کے والد گرامی سے, بابا سے, اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں, اگر آپ اذن دیں, آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں. جناب سیدہ نے پھر واپس وہی جواب تکرار کیا, میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے بابا اس وقت بیمار ہیں, مل نہیں سکتے, بعد میں آنا. وہ چلا جاتا. جب تیسری مرتبہ یہ تکرار ہوا واقعہ, پیغمبر اکرم کی آنکھ کھل گئی, دیکھا کہ جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پیغمبر اکرم نے ایک سوال کیا, اے میری نور نظر فاطمہ, کیا وجہ ہے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اب جناب سیدہ بیان کرتی ہیں کہ بابا, کوئی شخص دروازے پر بار بار دق الباب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہہ بھی رہی ہوں, بتا بھی رہی ہوں کہ میرے بابا بیمار ہیں, نہیں مل سکتے. چلا جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں, اے فاطمہ, اسے اجازت دے دے, یہ آنے والا کبھی اجازت لے کر نہیں آتا. یہ کبھی نبی کے گھر پر بھی آتا ہے تو اجازت لے کر نہیں آتا, یہ کسی ولی کے گھر پر بھی آتا ہے تو اجازت لے کر نہیں آتا, مگر یہ تیرے دروازے کا شرف ہے. اے زہرا, اگر تو اسے اجازت نہیں دے گی تو یہ اندر داخل نہیں ہوگا. گویا پیغمبر اکرم کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہی بات کہ اللہ نے اذن دے دیا ہے, مگر وہ اذن مشروط ہے کہ زہرا کی اجازت کے بغیر داخل مت ہونا. عزیزان, آپ انصاف سے مجھے بتائیے, جس گھر میں چادر کا اگر احسار ہو, جبرائیل اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے. ملک الموت کو آنا ہو, اگر سیدہ کا اذن نہ ہو, وہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ جناب سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب فاطمہ زہرا یہ باتیں سن رہی ہیں کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک شخص ہے, وہ آ کر دھمکی دیتا ہے, ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. کوئی دوسرا کہتا ہے, ارے کس دروازے کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو؟ اس دروازے کے پیچھے تو علی اور زہرا موجود ہیں, حسن اور حسین موجود ہیں. اور وہ کہتا ہے, وائن اگر ہیں تو ہوا کریں. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو جناب سیدہ یہ ساری آوازیں سن رہی تھی, بیوی کے دل پر کیا گزر رہی تھی کہ واقعا یہ لوگ اس دروازے کو آگ لگانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ملک الموت بھی اذن کے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا. نہیں عزیزان, ذرا سنیے, جبرائیل چادر میں داخل نہیں ہوتے, ملک الموت اذن کے بغیر دروازے سے آگے نہیں بڑھتا. اور یہ وہی دروازہ تھا نا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے مہینوں اذان صبح سے پہلے یہ جملہ کہا تھا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. اور پھر اس کے بعد کا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, پوری آیت تھی. پیغمبر اکرم ایک دن, دو دن نہیں, مہینوں پیغمبر اکرم نے یہ دستور بنا لیا تھا, اذان صبح سے پہلے یہ آیت اس طرح سے آ کر پڑھا کرتے تھے. جناب سیدہ سوچ رہی ہوں گی کہ واقعا یہ اس دروازے کو جلانے والے, واقعا یہ اسے آگ لگانے والے. اور پھر اس کے بعد جب آگ لگائی گئی اور دھواں بلند ہوا تو زہرا کہاں ہے؟ فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ دروازے کو جب لات مار کر گرایا جا رہا تھا تو فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ شہزادی کہاں ہے؟ شہزادی در و دیوار کے درمیان اپنے حجاب کو بچا رہی ہیں. دروازہ گرتا ہے, فشار بڑھتا ہے, زہرا اپنے حجاب کو بچا رہی ہیں اور پس کر رہ گئے. اور اب فاطمہ زہرا پر کیا گزری, اس ایک جملے سے اندازہ کیجئے کہ جناب سیدہ نے اس موقع پر کہا, یا فضا خزینی, اے فضا مجھے سنبھال, میرا محسن تو شہید ہو گیا, میرا یہ فرزند دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا, مجھے سنبھال. یعنی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے, اے فضا اب میں خود کو نہیں سنبھال سکتی, تو مجھے سنبھال. تازیانہ لگا, جناب سیدہ کو کیل چبوئی گئی, دروازہ گرایا گیا, جھلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اور اب فاطمہ زہرا کی کیا کیفیت ہے کہ شہر مدینہ کی گلیاں ہیں اور نبی کی بیٹی کی یہ صدائیں ہیں. جناب سیدہ اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, بابا ماذا علی من شم تربت احمد, اللہ یشم مدد زمان گوا لیا. عجیب ہے, بی بی کہتی ہیں بابا اگر کوئی آپ کی قبر کی مٹی کو ایک مرتبہ سونگ لے, ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مدد زمان گوا لیا, بابا اگر کوئی آپ کی قبر کی مٹی کو ایک مرتبہ سونگ لے وہ زندگی بھر کسی خوشبو کا محتاج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر آپ کی ہے, صاحب قبر آپ ہیں, مٹی آپ کی قبر پر ہے, لہذا اس مٹی میں بھی یہ اثر پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سونگ لے وہ زندگی بھر خوشبو کا محتاج نہیں ہوگا. بابا کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی قبر ہے, یہ آپ کی قبر کی مٹی ہے. بابا اتنے فاصلے کے بعد وہ قبر کی مٹی متبرک ہو گئی اور آپ کی زہرا کی کیا حالت ہے؟ وہ مٹی اتنی خوشبودار کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ کی قبر کی مٹی ہے. اس قبر کی خاصیت کیا ہے؟ آپ صاحب قبر ہیں, اس کی وجہ سے وہ خوشبو آ گئی. مگر آپ کی نور نظر, وہ جس کو آپ بذات منی کہتے تھے, اس کی کیا حالت ہے؟ سبت علیہ مصائب. اے بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب ہیں. لو انہا سبت علی میں سن لیا لیا, اے بابا اگر گرم دنوں پر آتے وہ برداشت نہ کر پاتے, وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے, اتنے مصائب آپ کی فاطمہ زہرا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار حسین کا پرسہ بی بی کو دیتے ہیں, بی بی کا پرسہ کس کو دیتے ہیں؟ اے پروردگار یہ پرسہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں, والد گرامی جناب سیدہ کی بارگاہ میں, بی بی کے مظلوم شوہر امیر المومنین کی بارگاہ میں, ان کے بیٹوں حسن و حسین کی بارگاہ میں, اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا اور مولا زمانے کے امام کی بارگاہ میں. اے پروردگار اس پرسے کو ان جناب کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار بی بی کی شفاعت نصیب فرما, جناب سیدہ کے ماننے والوں میں ہم سب کو شامل فرما, ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعطیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.